أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لرددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال عليه الصلاة والسلام: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دروشي قل سمتا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہی صحابہ کے غیور کارکنوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین تلاوت کیے ہیں، کسی حد تک آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کا تعلق کس عنوان سے ہے. تلاوت کردہ آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری زندگی میں بہت مرتبہ ایسے واقعات آئیں گے جب میں رب تمہاری آزمائش کروں گا، مال و جام کی کمی دے کر، رزق اور کاروبار میں نقصان دے کر، دکھ بیماری اور پریشانی بھیج کر، میں اللہ تمہیں آزماؤں گا تاکہ یہ معلوم کروں کہ جس طرح خوشحالی اور مسرت، ثروت اور مالداری اور آرام اور صحت کی حالت میں تم میرے شکر گزار اور فرما بردار تھے، تباہ حال اور خالی دامن ہونے کے بعد، بیماری اور مشکل میں گھر جانے کے بعد، عزیز ترین دوست ساتھی والد یا اولاد کے جدا ہونے کے بعد، کاروبار کے ٹھپ ہونے، کھیتی باڑی کے تباہ ہو جانے کے بعد، پھر تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ پھر تمہارے لبوں پر کون سے الفاظ ہوں گے؟ اور ساتھ خود ہی ارشاد فرمایا کہ بے شک مصیبت اور دکھ آنے پر آدمی پریشان ہوتا ہے، اس کی زبان سے شکوے شکایت، بے صبری کے الفاظ، اور بعض دفعہ آدمی کی زبان سے مایوسی کی حالت میں وہ کچھ نکل جاتا ہے کہ ایمان تک خطرے میں لائق، ایمان تک خطرہ لائق ہو جاتا ہے. پریشانی میں گھر کر خودکشی کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ پریشانی بڑھ جائے، آدمی انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. فرمایا ایسی حالت میں وہ لوگ کامیاب ہیں، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، عظیم کامیابیوں کی اور عظیم ترین کامرانیوں، فتح مندیوں اور دین دنیا کی بھلائیوں کی اس آدمی کے لیے، اس قوم کے لیے خوشخبری ہے جو صبر کا راستہ اختیار کرتی ہے. مصیبت آئے، دکھ تکلیف آئے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اللہ کی اس فیصلے پر رضا و رضا الہی ہو کر اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر صبر کر لینا، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. یہ اگرچہ صبر کرنا دل گردے کی بات ہے، مگر کامیابی کا دار و مدار صبر ہی پر ہے. دوسری آیات مبارکہ میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میری راہ میں جنہیں قتل کر دیا جائے، جن کی زندگی چھین لی جائے اس جرم میں کہ وہ دین کا کام کر رہے تھے، جن کے وجود کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے اس جرم میں کہ وہ علماء حق تھے،
اس جرم میں کہ اللہ کے دین کا پرچم لہرا رہے تھے، اس جرم میں کہ حق و صداقت کے نغمے گا رہے تھے، اس جرم میں انہیں راہ خدا میں شہید کر دیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب ہٹا رہے تھے. فرمایا میرے راہ میں قتل ہونے والوں کو تم مردہ گمان بھی نہ کرنا، یہ لوگ حقیقت میں زندگی پانے والے ہیں، اور زندگی بھی ایسی ہے کہ تم تو صبح کھاتے ہو، شام کھانے کے لیے ملتا ہے یا نہیں ملتا، تمہارے دسترخوان پر ایک چیز ہوگی یا دو چیزیں ہوں گی، یہ خدا کے دسترخوان پر جا کر ایسی چیزیں کھاتے ہیں، دنیا میں ایسی چیزیں ایسی نعمتیں کبھی میسر نہیں ہوتی جو خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کو خدا کے دسترخوان پر نصیب ہوتی. اگلی آیات جو آیت میں نے جو تلاوت کی، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جتنی مخلوق ہے، جتنے اللہ کے بندے ہیں، ان سب میں سے رب سے زیادہ ڈرنے والے، زیادہ متقی اور پرہیزگار، اللہ کا خوف اپنے دل میں زیادہ رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں. علماء حقیقت میں وہی طبقہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کی مثال ایسے ہے، اللہ تعالیٰ میری امت کے علماء سے اس طرح کام لے گا، میری امت کے علماء کے ہاتھوں دین کا اتنا کام ہوگا، اس قدر دین کو فروغ ملے گا، دین اتنا رواج پائے گا، لا دینیت کے اندھیرے اس طرح چھٹ جائیں گے میری امت کے علماء کے ہاتھوں جس طرح کسی دور میں بنی اسرائیل کے نبیوں کے ہاتھوں سے خدا نے کام لیا تھا، اللہ وہی کام میری امت کے علماء کے ہاتھوں سے لے گا. ان ساری آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر آج مجھے جو گفتگو کرنا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ چند روز قبل ہمارے پیر و مرشد عالم اجل عالم ربانی حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کو جس بے دردی کے ساتھ کراچی میں شہید کیا گیا، آج پوری دنیا میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً اس پر احتجاج ہو رہا ہے. عالم کا قتل ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، موت تو ہر شخص کو آتی ہے، روزانہ قبرستان بھر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، میتیں کفن پہن رہی ہیں، لاشیں قبر کے پتال میں اترتے ہیں، لیکن جب کسی عالم کی بات آتی ہے، کوئی عالم ربانی فوت ہوتا ہے، اس کی موت اتنی بڑی موت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مر جانا ایسے ہے جیسے سارا جہان مر گیا. لوگ قتل ہوتے رہتے ہیں، قابیل و حابیل کے واقعہ سے لے کر قیامت تک انسان قتل ہوتے رہیں گے، جھگڑے رہیں گے، خون خرابہ رہے گا، قتل و غارت گری رہے گی، لڑائی جھگڑے رہیں گے، لیکن جو عالم دین قتل ہو جاتا ہے وہ قتل ایک عالم دین کا قتل نہیں ہے، ساری انسانیت کا قتل ہے، ساری انسانیت کا قتل ہے. عالم کا قتل اتنا سنگین جرم ہے جیسے نبی کا قتل ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح عالم دین کا قتل ہو جانا بھی گناہ عظیم ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. علماء کرام کا قتل ہمارے ملک میں کچھ عرصہ سے فیشن بن گیا ہے. یہ قتل اس آسانی کے ساتھ, اتنی آسانی کے ساتھ علماء کرام کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ میں کہا کرتا ہوں اتنی آسانی سے تو مکھی بھی نہیں مرتی ہے, اتنی آسانی سے کوئی چڑیا تک نہیں مرتی ہے. مکھی کو مارے آپ مارے مکھی اڑ جاتی ہے, آپ پھر مارے اپنے وجود پہ تھپڑ لگتا ہے مکھی پھر اڑ جاتی ہے. چڑیا کا نشانہ لے چڑیا اڑ کے دوسری طرف چلی جاتی ہے, پھر نشانہ باندھے چڑیا پھر بچ کر اڑ کے نکل جاتی ہے. علماء حق ہے جو ہمارے ملک میں اسلامی ملک میں آرام سے گلیوں میں پھرتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, مسند پر بیٹھے ہیں, ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, امامت کرا رہے ہیں, مصلی رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں. آسانی سے کوئی شخص آتا ہے علماء کرام کو قتل کر کے چلا جاتا ہے. آخر یہ قاتل اتنے حوصلہ مند کیوں ہو گئے, ان قاتلوں کو اتنی جرت کیوں ہو گئی؟ اور پھر افسوس کی بات, عام قتل ہو جائے تو اس قتل پر اتنا واویلا شور شرابہ ہوتا ہے, پوری برادری قتل کا مقدمہ رکھتی ہے, ایک جگہ سے قاتل نہیں ملے لوگ تفتیش تبدیل کراتے ہیں, دوسری جگہ سے قاتل نہ ملے تفتیش دوسری جگہ جاتی ہے, ضلع سے دوسرے ضلع میں تفتیش چلی جاتی ہے, پولیس سے کرائم برانچ میں چلی جاتی ہے, اور شعبوں میں جا کر اس وقت تک برادری کے لوگ جیل سے نہیں بیٹھتے جب تک قاتل کی گردن تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ جاتا. مگر افسوس کی بات ہے ملک میں علماء قتل ہو رہے ہیں. مولانا حق نواز شہید اس بار اس چھ میں ان کو گولیاں ماری گئیں. آج تک جو حقیقت قاتل ہے وہ قانون کی دستور سے باہر ہے. مولانا اشار القاسمی, مولانا ضیاءالرحمان فاروقی, مولانا شہاب ندیم, مولانا عبداللہ شہید, پانچ علماء کے قاتل کہاں گئے؟ کون سی زمین انہیں کھا گئی ہے؟ کس آسمان پر چڑھ گئے ہیں وہ قاتل؟ علماء کرام کے قاتل دن دہاڑے قتل دن دہاڑے ہو جاتے ہیں, وہ قاتل نہیں گرفتار ہوتے, مقدمہ ہوتا ہے مقدمہ بری ہو جاتا ہے. دن دہاڑے مولانا عبداللہ شہید ہوئے, ڈاکٹر حبیب اللہ مختار سیال سے شہید ہوئے, مفتی عبدالسمیع صاحب شہید ہوئے, مولانا سمیع اللہ صاحب سے جنگی شہید ہوئے, اور اسی طرح کتنے علماء کرام ہیں. گزشتہ دس سال میں 150 صرف علماء کرام ہیں جو گولیوں کا نشانہ بنا دیے گئے, مگر آج تک قاتل گرفتار نہیں ہوئے, قاتل گرفتار نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ اب آخر ہمیں کہنا پڑتا ہے, اے اہل حکومت بول ذرا, ہم تیرے ستم کے بسمل ہیں, یا لا کر قاتل پیش کرو یا بول کے ہم خود قاتل ہیں. یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. عام شخص کا وارث بیٹا ہوگا, برادری ہوگی, گھر والے ہوں گے. علماء کے وارث پورا ملک ہوتا ہے, علماء کا وارث پوری قوم ہوتی ہے, علماء کی وارث حکومت ہوتی ہے, علماء کی وارث قوم ہوتی ہے. علماء کے قتل کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ سب سے پہلے قتل کو پیش کرنے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے. عوام کے لیے تعاون کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر حکومت یہ ذمہ داری ادا نہ کرے تو پھر کہنا پڑے گا حکومت بھی علماء کے قتل میں ملوث ہے, اور دوسرے لوگ بھی جو جانتے بوجھتے ہوئے چپ رہتے ہیں وہ بھی اس قتل میں ملوث سمجھے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر مولانا حق نواز شہید کے قاتل 1990 میں گرفتار کر لیے جاتے اور کیف رو کردار تک پہنچائے جاتے تو پاکستان میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام کا قتل نہ ہوتا. اب کہیں گے جی ہم نے تو قاتل پکڑے, عدالت نے سزا بھی سنا دی ہے. قاتل وہ نہیں ہے, قاتل وہ ہے جن کا نام مولانا حق نواز نے خود لیا تھا, اسی مسجد میں کھڑے ہو کر اور اکوڑا کس زمین پر جن کو اپنا قاتل مولانا حق نواز نے بتلایا تھا. وہ قاتل مولانا حق نواز شہید کے اس شہادت کے بعد پکڑنے تو دور کی بات ہے, قاتل وزیر بنتے رہے,
قاتل جو ہے وہ مزیر بنتے رہے، قاتل سفیر بنتے رہے، قاتل اعلی عہدوں پہ فائد ہوتے رہے، قاتل حکمرانوں کی بغلوں میں رہے، قاتل جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ رہے، جب حکومت قاتلوں کو وزیر بنائے، جو حکومت قاتلوں کو سفیر بنائے، جو حکومت قاتلوں کو حلیف بنائے وہ خود قاتل ہوتی ہے۔ پہلی حکومتیں نواز شریف بے نظیر کی حکومتیں لیس چک ہماری قاتل تھی، انہوں نے قاتلوں کو بڑا دی، قاتلوں کو وزارتیں دی، قاتلوں کو سفارتیں دی۔ اگر وہ قاتل گرفتار ہو گئے ہوتے تو آج مولانا یوسف الدہانوی پر کسی شخص کو گولی اٹھانے کے، کسی شخص کو اسلحہ اٹھانے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ لیکن علماء کرام اس ملک میں لوارث بنا دیے گئے، لوارث بن گئے علماء کرام، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی عام آدمی قتل ہو جائے، حاصل پور کا جگیردار قتل ہو جائے، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی جیل میں، آدم طارق جیل میں، حاصل پور کا جاگیردار قتل ہو گیا، علماء جیلوں میں، لیڈر سب جیلوں میں، پتہ نہیں کون شخص بہاڑی میں قتل ہو گیا تھا، ایک عام آدمی، اس کا مقدمہ مجھ پر، جیلیں بھگتی۔ یہاں 1991 میں میرے جھنگ میں آنے سے پہلے ایک شخص قتل ہو گیا، وہ مقدمہ میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ ایک جاگیردار مر جائے، عام آدمی مر جائے، اس کا الزام ہم پر آئے، ہم جیلیں کاٹیں، ہمارے علماء کے قاتل دندناتے پھرتے ہو، جب تک قاتل دندناتے پھریں گے اس وقت تک علماء کے قاتلوں کو لگام نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا عالم دین کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، انسانیت کا قتل۔ وجہ کیوں؟ کہ علماء حق ہی ہیں جن کے دم قدم سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، نظام کائنات چل رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ علماء حق کیا حیثیت رکھتے ہیں، جتنی حیثیت علماء حق کی اپنے لوگوں میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ علماء حق کی حیثیت دشمن کے نزدیک ہوتی ہے۔ اپنوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت گھر کی ہے، گھر کی نعمت کی قدر نہیں ہوتی، دشمن جانتا ہے کہ اس شخص کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ مولانا محمد یوسف الدہانوی رحمہ اللہ تعالی کا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے ان کا جرم، ان کا جرم ان کی وہ تعلیمات ہیں، ان کا وہ عظیم کام ہے، 100 کتاب جو فرقائے باطلہ کے خلاف انہوں نے لکھی، اختلاف امت، صراط مستقیم، قادیانیت کا فتنہ ہو، شریعت کا فتنہ ہو، کسی اور عنوان پر خارجیت کا فتنہ ہو اور بدعت و خرافات کے عنوان پر ہو، جو بھی فتنہ کھڑا ہوا، انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا، پاکستان میں، پوری دنیا میں، کسی بھی فتنے نے جام لیا، مولانا محمد یوسف الدہانوی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ ہاں کچھ لوگ فتنوں کا مقابلہ زبان سے کرتے ہیں، کچھ لوگ فتنوں کا مقابلہ قلم سے کرتے ہیں۔ قلم سے جن لوگوں نے اس دور میں فتنوں کا مقابلہ کیا، بڑے بڑے فتنوں کو شکست فاش دی، صاحب قلم لوگوں میں سے ایک مولانا محمد یوسف الدہانوی تھے۔ اللہ نے اس قدر پختہ قلم، اتنا وسیع علم کہ جس عنوان پہ قلم اٹھایا پھر اس عنوان کا حق ادا کر دیا، پھر عنوان کا حق ادا کر دیا۔ دشمن جو مغالطہ آفرینیاں، جو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات، ختم نبوت کے عنوان پر جس طرح دجل و فریب سے قادیانیت کام لیتی رہی اور اپنا لٹریچر شائع کرتی رہی، ہم لوگوں کو تو لٹریچر پڑھنے کی عادت نہیں، یہ لٹریچر ہے، کافر قومیں، اسلام دشمن طبقے لٹریچر اس قدر وسیع تعداد میں شائع کرتے ہیں، گھر بھر دیتے ہیں، انسان کا ذہن خراب کر دیتے ہیں، لاجواب کر دیتے ہیں آدمی کو. قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، حضور کی حدیثیں پڑھیں گے، اور ہم سادہ مسلمان، ہمیں دو کلموں کے علاوہ تیسرا کلمہ ہی نہیں آتا ہے، ہمیں دو کلموں کے علاوہ تیسرا کلمہ نہیں آتا. وہ ہمیں کہیں گے صحیح بخاری میں یہ ہے، قرآن شریف میں یہ ہے، مسلم شریف میں یہ ہے. اب ہم پریشان ہو جائیں، ہم کہیں گے یار، اور ساتھ جا کے کہیں گے یہ لیجئے یہ کتاب چپڑ لیں. آپ کو مزے کی بات بتلاتا ہوں، قادیانیوں نے ایک رسالہ شائع کیا ہے، اس کا نام ہے کفن مسیح. کیا نام ہے؟ کفن مسیح. کوشش کی، بڑی جدوجہد، ایک پرانے زمانے کا کوئی کپڑا مل گیا، پرانے زمانے کا کپڑا لے کر اس کے اوپر ریسرچ کرائی، کیمروں سے اس کے فوٹو بنوائے، فوٹو لینے کے بعد ساری تحقیقات اپنے طور پر خانہ دار مکمل کرنے کے بعد ایک کتابچہ لکھا ہے کہ جناب 1900 سال، بلکہ اب تو 2000 سال ہو گئے ہیں، کہ 2000 سال کے بعد ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا کفن مل گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا اور کفن کس کو پہناتے ہیں، زندہ کو یا مردہ کو؟ کفن کسے پہناتے ہیں؟ مردہ کو. اس پر پورا کتابچہ لکھ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کفن ہے، تو مطلب کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. پھر جناب اس پر کیمرے لگا کر طریقہ واردات نہ معلوم کیا کیا ہے، کہنے لگے وہ جو ہمیں کفن ملا ہے اس کفن سے ہم نے حساس کیمروں سے تصویریں لی ہیں، اس کفن سے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی مل گئی. کمال نہیں ہو گئی؟ آپ کے کیمرے آج جدید دور کے باوجود تصویر اس چیز کی لیں گے جو سامنے ہو، تصویر اس چیز کی لیں گے جو سامنے ہو. مرزائیوں کا کیمرہ ایسا جو کفن سے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لے رہا ہے. ثابت کرنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ بھی گر کی بات رکھیں. آپ جس کسی مجلس میں بیٹھیں، کبھی کہیں سے گزریں، کسی بس میں سفر ہو رہا ہو، کہیں آپ جائیں وہاں لوگ بحث مباحثہ کر رہے ہوں، اور بحث یہ ہو رہی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ ہے، جب یہ بحث ہو رہی ہو فوراً سمجھ جائیں یہاں قریبی کوئی قادیانی بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھ کر چلا گیا ہے، یا بیٹھ کر چلا گیا ہے. کیوں کہ یہ بدبودار عنوان سوائے قادیانیوں کے اور کوئی نہیں اٹھاتا. ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کسی طرح ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. بھئی اگر عیسیٰ علیہ السلام بالفرض والمحال بقول تمہارے تھوڑی سی بات تمہاری مان بھی لیتے ہیں، اگر وہ فوت ہو گئے تمہیں کیا فائدہ؟ کہنے لگے بس فوت ہو گئے تو کام بن گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اگر مرزائی فوت شدہ ثابت کر لے تو کام بن گیا. کیا کام بنا؟ کہنے لگے اب وہ حدیثیں پڑھی جس میں حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ نازل ہوں گے، عیسیٰ پھر آئیں گے. جی ہاں عیسیٰ تو آئیں گے. کہنے لگے یہ تو ہم نے ثابت کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب وہ تو فوت ہو گئے. اب جو حضور نے فرمایا تھا کہ ان قریب عیسیٰ آئے گا، مسیح آئے گا، تو جس مسیح کا ذکر حضور نے کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. طریقہ واردات دیکھیں، طریقہ واردات کہ سب سے پہلے سیٹ خالی کریں گے، سب سے پہلے سیٹ خالی کریں گے، سیٹ ہو گئی خالی، اب قادیانی کو اس پر بٹھانے کی کوشش کریں گے. بھئی تھوڑی دیر بعد وہ بھی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام جی آسمانوں پر چلے گئے، پچھلے ہفتے مجھے پتا آیا. کہنے لگے جی ہمارے یہاں قادیانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان حضور کی توہین کرتے ہیں. میں نے کہا معاذ اللہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ کہتے جی یہ بتلاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا یا نبی علیہ السلام کا؟ تو درجہ کس کا بڑا؟ نبی علیہ السلام کا. حضور تو امام الانبیاء، نبی الانبیاء، سرتاج الانبیاء ہے، درجہ تو آپ کا بڑا ہے. کہنے لگے کمال کی بات ہے، حضور تو جو ہے وہ تو فوت ہوں اور وہ دنیا سے جائیں تو وہ آپ کا مزار تو مدینہ میں بنے، زمین پہ بنے، حضور زمین میں ہو، عیسیٰ آسمان پہ ہو. دیکھو عیسائی کہتے ہیں جو آسمان پر ہے وہ بلند ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ بالا.
یہ جو سری نگر ہے جموں کشمیر میں، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. پوچھا بھی کیا دلیل ہے، کہتے دلیل یہ ہے کہ وہاں ایک بڑی پرانی قبر ہے. تو جو پرانی قبر ہو کہہ دو عیسیٰ علیہ السلام کی. جیسے ہمارے ہاں عادت ہے، ہمارے ہاں بھی ایک عادت ہے، پتا کیا عادت ہے، جہاں ایک قبر 10 فٹ لمبی ہو یا 20 گز یا 9 گز لمبی ہو، جتنی لمبی قبر ہوں گے ہم کہیں گے یہاں حضرت صحابی آئے تھے. کیا کہیں گے؟ یہاں حضرت، بھئی جو لمبی قبر ہو ہم کہتے ہیں یہ صحابی کی ہے. یہ ہمارے ہاں بھی بڑے مشہور، کئی جگہ کہتے جی وہاں صحابہ کی قبر ہے. میں نے کہا دلیل کیا، کہتے وہ لمبی بہت ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ لمبی بہت ہے. بھئی یہ کس نے بتلا دیا؟ قرآن و حدیث کو اگر سامنے رکھے تو صحابہ کرام کے جو قد تھے، صحابہ کرام کے دور میں جو ان کے قد کار تھے، وہ آج کے دور کے قد کار سے زیادہ بڑے نہیں تھے. یہ غلط فہمی ہے کہ پہلے لوگ بڑے لمبے ہوتے تھے. ایک دو قومیں تھیں، قرآن کہتا ہے لم نخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد بڑی جابر اور قداور قوم تھی، اس کے بعد ہم نے پھر اس جیسی قوم پیدا نہیں کی. جہاں تک صحابہ کرام کے قدکار کی بات ہے، صحابہ کرام کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 5000 سال ہو چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم مبارک جس پتھر پر پڑے تھے، جس پتھر پر گاؤں پاؤں رکھ کر آپ بیت اللہ تعمیر کرتے تھے، جس پتھر میں خاصیت یہ تھی کہ وہ لفٹ کا کام دیتا تھا، جب آپ نے بلندی پہ جانا ہوتا پتھر اونچا ہو جاتا، جب واپس آنا ہوتا پتھر نیچا ہو جاتا. وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر ہے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان پڑ گئے ہیں. آج بھی وہ پتھر بیت اللہ کے سائے میں وہاں موجود ہے. جا کر اس پتھر کو دیکھ لو گے، پاؤں کتنے بڑے بڑے ہیں، پاؤں سے اندازہ ہو جائے گا کہ قد کتنا بڑا ہے. میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو آدمی 5.5 فٹ کا ہو اس کا قدم تو ہے جناب 11 انچ کا یا 10 انچ کا، اور جس آدمی کا قد 20 فٹ ہو اس کا قدم بھی 11 انچ ہی ہوگا، لازمن پھر اس کا قدم بھی 20 انچ ہوگا، 30 انچ ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کے قدم وہاں ہے، وہاں موجود ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں آپ کی قبر اندر موجود ہے، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماں کی قبور موجود ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں جنت البقیع میں موجود ہے. صحابہ کرام کی قبریں ہزاروں کی تعداد میں جنت البقیع میں موجود ہے. وہ قبریں تو نو نو گدھی نہیں ہیں، یا وہ غلط ہے یا ہم، یا وہ ساری قبریں غلط ہیں یا ہمارے یہاں جو بنائی گئی ہیں. یہ تو قادیانیوں سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں، کہنے لگے مری میں، نہ سری نگر میں. کہاں ہے؟ سری نگر میں. کہنے لگے اچھا بھائی دلیل کیا؟ کہنے لگے ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ بڑی پرانی قبر ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ کشمیر میں راستہ آتا ہے مری سے گزر کر. کہاں سے گزر کر؟ مری سے گزر کر. کہنے لگے یہ جو مری ہے نا، یہ مری اصل میں مریم تھا، یہ مری اصل میں تھا کوہ مریم، مریم والے پہاڑ، یہاں سے حضرت مریم گزری تھی تو یہ کوہ مریم تھا، کوہ مریم سے کوہ مری بن گیا، کوہ مریم سے کوہ مری بن گیا. تو لہذا یہ بڑی بڑی باتیں، قادیانیوں کے بھی کیا کہنے، شیعہ کی طرح قادیانیوں کا مطلب بھی سارا کا سارا ماشاءاللہ، سارا کا سارا ایسا ہے جادو کی پوٹلی ہے، ہر چیز نکالو گے نئی نکلے گی، نئی نکلے گی ہر مرتبہ. اب مثال کے طور پر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے دجال آئے گا. کون آئے گا؟ دجال آئے گا. اس کا ایک گدا ہوگا, بہت بڑے قد کاٹ کا ہوگا اور بہت تیز سفر کرے گا. اور جب قادیانی سے پوچھا کہ تو جو کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں, میں عیسیٰ ہوں, تو دجال کون سا ہے؟ کہنے لگے دجال انگریز, کہنے لگے اس کا گدا, کہنے لگا اس کا گدا یہ جو ریل گاڑی ہے, یہ جو ریل گاڑی ہے نا, یہ کانے دجال کا گدا ہے. اور ماشاءاللہ خود اس میں ریل گاڑی کے اوپر بیٹھ کر سفر بھی مرزا غلام قادیانی نے بارہا ریل گاڑی پر سفر کیا. ہم کہہ رہے کہ کانا دجال تو ہے اور تیرا ہی گدا ہے وہ. ماشاءاللہ حدیث میں آیا وہ دجال کانا ہوگا. کبھی مرزے کا فوٹو دیکھنا ہو, آج کے اوساف اخبار نے بھی مرزے کا فوٹو شائع کیا ہے, ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی بلکہ ایک آنکھ بند, یک چشمے گل, یک چشمے گل. آپ جائیں رات کے وقت روڈ پر, روڈ پر رات کے وقت جائیں, آپ دیکھیں گے سات جن سب کھڑے ہوئے ہیں, وہ فوراً چلان کر رہے ہیں, سات جن کے پاس آپ کھڑے ہیں. اچانک ایک ٹرک آیا, اس نے روکا روکو روکو, جب ٹرک روکا کہا فوراً لاؤ میں چلان کرتا ہوں. اس نے کہا جناب کاغذات پورے ہیں, چلان کیوں کرتے ہیں؟ بریکیں ٹائٹ ہیں, چلان کیوں کرتے ہیں؟ گاڑی ٹھیک ہے, چلان کیوں کرتے ہیں؟ صاحب جان نے کہا کاغذات بھی ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹرانسفر لیٹر بھی ہے, گاڑی بھی اوریجنل ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, مگر رات کے وقت روڈ پر آ رہے ہو تو گاڑی کی ایک لائٹ بند ہے, ایک جل رہی ہے, ایک لائٹ والی گاڑی اس روڈ پہ نہیں چل سکتی, چلان کیا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر ایک لائٹ والی گاڑی روڈ پہ نہیں چل سکتی تو صراط مستقیم پر ایک آنکھ والا نبی بھی نہیں چل سکتا. اسے بھی چلان کیا جائے گا, اسے بھی چلان کیا جائے گا. تو حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دجال سے مقابلہ ہوگا اور مقام لد پر, مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے. یہ لد کا مقام آج بھی اسرائیل جو ملک ہے وہاں موجود ہے, جہاں اسرائیل کا آج کل بہت بڑا جنگی جہازوں کا اڈا ہے, وہ لد مقام ہے. تو جب مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ بھئی مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کا مقابلہ ہوگا, تیرا کوئی مقابلہ ہوا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہوا ہے, میرا مقابلہ بھی ہوا ہے. پوچھا کہاں؟ کہنے لگے میں نے اور عیسائیوں نے, انگریز دجال ہے, میں نے اور عیسائیوں نے مناظرہ کیا تھا لدھیانہ میں. تو جو حدیث میں نا لدھ, وہ اصل میں لدھیانہ تھا, وہ اصل میں لدھیانہ تھا. میں نے عیسائیوں کو شکست دے دی, لہذا میں نے عیسائیوں کو گویا قتل کر دیا. میں گیا ہوں دا سوڈا زمانہ تیرے تے 302 لگ جاندی, تیرے سے 302 لگ جاندی اور 295 بھی ساتھ ہی لگ جاتی, یہ بڑی آسانی سے لگ جاتی. جب کوئی دلیل کی بات کرو, کسی کو دلیل کے انداز میں جواب دو, فون کہتے ہیں ہاں دہشت گرد ہے, یہ تو جان چھوٹ گئی. 1973 میں جو تاریخ چلی ہے, 74 میں قادیانی غیر مسلم کافر قرار پا گئے, جان چھوٹ گئی پرچوں سے. ورنہ جس طرح پرچے آج شیعہ کا کافر بیان کرنے کی وجہ سے لگتے ہیں, اسی طرح پرچے اس وقت بیان ہوتے تھے. اس وقت علماء کہتے تھے اور قادیانیوں کا کلمہ اور ہے, قادیانیوں کا عیسیٰ اور ہے, قادیانی حضور کے بعد اس کو نبی مانتے ہیں اور قادیانی اپنے حضور کے بعد وہی کو جاری مانتے ہیں, یہ ختم نبوت کے منکر ہیں, تیرا اسلام سے خارج ہے, اس وقت پرچہ بن جاتا تھا. آج ہم کہتے ہیں جو کہے کہ حضور کے بعد بڑے معصوم آئے ہیں, حضور آخری معصوم ہے, حضور کے بعد کسی معصوم کو ماننا ختم نبوت کا منکر ہے, حضور پر اترنے والی کتاب کے بعد یہ کہنا کہ یہ کتاب بدل گئی ہے ختم نبوت کا انکار ہے, حضور کے بعد کسی شخصیت پر وہی تو جائی ماننا ختم نبوت کا انکار ہے, حضور کے دیے ہوئے کلمے کے مقابلے میں کلمہ اور لانا حضور کی ختم نبوت کا انکار ہے, حضور کی عذاب کے مقابلے میں کوئی نئی اذان لے کر آنا حضور کی ختم نبوت کا انکار ہے. جس طرح آج بچہ بنتا ہے اسی طرح اس وقت بھی بنتے تھے. لیکن جب 74 میں چلی تاریخ, قومی اسمبلی نے کر دیا فیصلہ
ہن ملدے بارے جو مرضی کو مقدمہ انشاءاللہ وقت آئے گا، وقت نہ ہم بھولے نہ ہم جھکے نہ ہم بکے، جیلوں میں رہے ہتھ کڑی پہنی پیڑیاں پہنی گزلیں چکرائی گولیاں کھائیں، لیکن کہتے ہیں پاکستان کی دھرتی پر محبت آئے گا جب صحابہ کا دشمن قرآن کا منکر نبی کی ختم نبوت کا منکر ریاست کی شکل میں شیعت کی شکل میں اپنے انجام سے پہنچے گا، وقت ایک قربانی دینا پڑتی ہے۔ قادیانیوں کے لیے پتا کتنی قربانی دی، سن 53 میں ایک دن میں 10,000 نوجوان شہید ہوئے تھے، کتنے شہید ہوئے تھے، ابھی ہم صرف 1,250 تک پہنچے ہیں، 1,250 تک، اور یہ فتنہ تو بہت پرانا فتنہ ہے، 1400 سال پرانا۔ کہتے جی ہوں آدم تارک آیا جیل چ، ہوں نہیں بولتا، ہوں تسی بولتے ہو، کبھی نظریات پر بھی سودے بازی ہوئی، کبھی خون شہیدوں بھی بکا، کبھی اپنے نظریات بھی کسی نے چھوڑے، بابوں کے دام کہتا ہوں، ٹنکے کی چاک پہ کہتا ہوں، حق نواز شہید کا مشن حق تھا حق ہے حق رہے گا، جو کافر تھا ہے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے موقف سے نہیں ہرا سکتی، ہم رسول اللہ کے صحابہ کے سپاہی ہیں، جس طرح نبی کے صحابہ نے رسول اللہ کا دامن کوٹوں پہ چڑھ کر بھی انگاروں پہ بیٹھ کر بھی نہیں چھوڑا تھا، ہم صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے شہیدوں کے خون سے بے وفائی کوئی کہہ سکتا ہے، بے وفائی جو بے وفائی کہے گا وہ وہ برے انجام سے دو چار ہوگا۔ علماء کرام کا جرم کیا ہے؟ وہ یہی ہے جرم علماء کا، لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ ڈر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ آج میں نے بات کی ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انتہائی خباثت آمیز، انتہائی کفریہ کلمات اور گالی گلوچ پر مبنی یہ اشتہار آپ کے جھنڈ میں چھایا ہوا ہے، بہت غلیظ گالیاں۔ میں نے ایس ایس پی ڈی سی ذمہ دار افسروں کے ساتھ جا کر اس کی نقول انہیں دی ہے، آپ سے میرا ایک مطالبہ ہے، کسی شخص کو اگر کچھ معلوم ہو یہ اشتہار دیواروں پر کس نے لگایا، کس نے لگوایا، کس پریس سے شائع ہوا، کوئی معلومات ہوں اس بارے میں خدا کے لیے ہمیں بتلائیں، کسی کی جرات نہیں ہے ہمارے علم میں آ جائے، اور پھر وہ شخص بچ جائے جس نے امیر معاویہ کے بارے میں یہ زبان استعمال کی ہے، امیر معاویہ کو جو شخص نجس کہتا ہے، مود اللہ جو شتاب کہتا ہے، وہ امیر معاویہ کی توہین نہیں کرتا، وہ توہین امام حسن حسین کی کرتا ہے، امیر معاویہ وہ شخصیت ہے اور جس کے ہاتھ پہ بیعت امام حسن نے کی ہے، اور جن کے ہاتھ پہ بیعت 20 سال تک امام حسین نے کی رکھی، امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر معاویہ امام ہے، امیر معاویہ یہ جس نے بھی لکھا ہے، اور سے میں کہہ رہا ہوں میں لکھا، یہ نعرے بند کریں، نعرے بند کریں، آپ اس پر توجہ دیں، نعرے کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے اس خبیث کی نشاندہی کی، ذمہ داری نے اپنی یہ خبیث لوگ جہاں آپ کو ان کے بارے میں معلومات ہوں لائے ان کو ان کے سامنے، ہمارے سامنے لائے، یہ کافر، یہ بےمان، یہ مرتد، یہ کائنات کفر کا غلیظ ترین، گندا ترین، یہ بدقسمت اپنی ماں کا نامعلوم، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ خبیث ترین حرامی انسان جس نے جس گروہ طبقے نے یہ اشتہار شائع کیا ہے، آپ مہربانی کر کے صرف تھوڑی سی معلومات دیں، معلومات دے، جھنگ میں کوئی شخص یہ بکواس کرے پھر وہ بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا،
امیر معاویہ کو جس نے نجس اور شیطان لکھا ہے، اما نے ایسا مائے ایسا کبھی کوئی کافر دنیا میں جنا نہیں ہے، پر ملا کہتے ہیں دلکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، امیر معاویہ کے منکروں یاد رکھو تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، امیر معاویہ تو بہت بڑی شخصیت ہے جن کے ہاتھ پہ بیعت حضرت حسن حسین نے کی ہے، وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، تم میرے پیغمبر کے اس صحابی کی بھی توہین کرو گے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے رضا بھر کے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، میں تمہاری نسلوں سے انتقام لوں گا، سبا صحابہ تمہیں قبر کے پتا تک نہیں چھوڑے گی، بھول جاؤ صحابہ کے مسئلے پر ہمارے پاس کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، ہم نجی تلوار ہے ہر اس شخص کے لیے جو صحابہ کے خلاف ہوتے، کیا خیال ہے؟ اس لیے شام کے لوگوں ٹھہریے ٹھہری ٹھہری ہمارے بند کیجیے لڑائی بند کریں، جو شخص صحابہ کے خلاف گندی استعمال کر زبان استعمال کرے گا ہم معاف وہ نہیں معاف کرتے، کافر ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے جو صحابہ کے خلاف بکواس کرے، اس لیے عورتیں سن ہے یہ نعرے بند کریں نعرے بند کریں، رد عمل ہوگا پھر تم ایک اشتہار لائے ہو دس اشتہار آ جائیں گے میدان میں، تم نے ہماری مسجدوں پہ لگائے اگر ہم اپنی آئی پہ آ گئے تمہارے امام باڑوں میں گھس کر تمہارے کفر کے پوسٹر لگا دیں گے، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں، تمہارے امام باڑوں میں گھس کر تو دور کی بات ہے، پرچیاں لکھ کر تمہارے کفر کے سپیکر چھاپ کر تمہاری پیشانیوں پر لگا دیں گے، اتنی جرت رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہمیں چھیڑتے ہو اور جنگ کی پرامن فضا کو خراب کرتے ہو، تم بھول گئے ہو تم کس جنگ میں رہتے ہو، یہ جنگ نہیں پورا پاکستان اللہ کے فضل سے بیدار ہو گیا ہے، اب کسی صحابی کی توہین برداشت نہیں ہوگی، ہم نے ایک شخص کا نام ہمارے سامنے آیا ہے، میں نے حکومت کو لکھوا دیا ہے، یہاں کی پولیس کے افسران کو لکھوا دیا ہے، جس نے گالی دی امیر معاویہ کو پوسٹر اس کی طرف نہیں منسوخ کیا، گالی دی گالی منسوخ کی ہے، گرفتار کرو اسے، کیسے جڑے تو کسی کو، یہاں قاضیاں والی مسجد نے تبرہ کیا گیا اور خود سٹی مجسٹریٹ نے کہا ہاں واقعی تبرہ ہوا ہے، موقع پہ موجود مدعی اور شاہدوں نے درخواست لکھ کر دی ہے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، مجھے بتلاؤ عاشورہ کے روز امیر معاویہ کو گالی دی گئی مجسٹریٹ کی موجودگی میں کوئی اس پر کارروائی نہیں ہوئی، تمہاری ایجنسیاں پاس ہوئی ہوئی تھیں، یہ تمہاری ایجنسیاں صرف میری تقریر کے لیے رہ گئی ہیں، تمہاری ایجنسیوں کا کام یہی رہ گیا، ہمارا یہاں ضلع کا اجلاس تھا بند کمرے میں اجلاس ہو رہا ہے تو باہر کھڑے ہو کر جھوٹ گھڑا، مجھے ایک افسر نے جب رپورٹ بتلائی میں نے کہا خدا کی قسم یہ بات ہمارے اجلاس میں نہیں ہوئی، لاکھ جھوٹوں پر تمہیں جھوٹ گھڑنا آتا ہے، تمہیں وہ تبرائی نظر نہیں آتے جنہوں نے عاشورہ کے روز تبرہ کیا، اگر تبرہ اس بات زبان کو لگام دی جاتی تو آج یہ تبرہ پر مبنی لٹے چاہیے یہ اشتہار کبھی شائع نہ ہوتا، یہ اشتہار کبھی شائع نہ ہوتا، یہ سستی ہے، ہم نے اسی وقت درخواست دی کیوں نوٹس نہیں لیا جاتا، صرف گرفتاری کے لیے ہمارے کارکن رہ گئے ہمارے ہی رہ گئے ہیں، ہمارے کارکن گرفتار کیے جا رہے ہیں، کس جرم میں، جرم یہ تھا کہ آج سے ڈیڑھ سال پہلے احمد پور سیال میں فلاں شخص کے گھر پر میٹنگ ہوئی، اس شخص کی موجودگی میں انہوں نے فیصلہ کیا 14 آدمیوں نے کہ فلاں کو قتل کر دو، نہ کوئی قتل ہوا نہ کچھ ہوا، پرچہ ہو گیا، مزے کی بات یہ ہے کہنے لگے یہ شخص جس کے گھر پر میٹنگ ہوئی وہ اس میں شریک تھا، جس دن کا واقعہ لکھا ہے اس دن وہ شخص پولیس کی کسٹڈی میں تھا، جب آج میں نے پولیس افسر کو بتلایا تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے ایسا نہیں ہوگا، میں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی پولیس کے پاس اس کے گھر پر اجلاس بنا دیا، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بے گناہ گرفتار،
تبرے باز ڈالے بے ایمان کافر، وہ ناشتے پھرے تبرہ کے کافرے، اور تم سمجھو ہم خاموش رہیں گے، زبانیں کٹوا دیں گے، مگر صحابہ کے دشمنوں کے خلاف خاموشی اختیار نہیں کر سکتے. اس لیے خیر یہ ہمارے مت کے لیے یہ بات ہے کہ یہ تبرہ بہت بڑا بڑی جاتی ہے. یہ پوسٹر ہے میرے پاس، میں حیران ہو گیا. میں نے ایک ڈسٹرکٹ سطح کے بڑے افسر سے بات کی، مجھے کہنے لگے جی وہ تو فوٹو سے، وہ تو ہاتھ سے لکھا ہوا کام ہو. کہنے لگے جی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں جناب، شائع ہوا ہے، پوسٹر ہے. آپ بتلائیں یہ پوسٹر ہے یا ہاتھ سے لکھا ہوا ہے؟ یہ پوسٹر ہے یا ہاتھ سے لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے مجھے تو ایسے ہی معلوم ہوا. ہاں جب شیعہ کی باری آئے پھر تمہیں یہی نظر آتا ہے، ان کے شہتیر بھی تم کے نظر آتے ہیں اور ہمارے نقطے بھی تمہیں دریا سے بڑے وسیع نظر آتے ہیں. صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہوگی. دنکے کی چاٹ پہ صحابہ کے دشمن کو للکارا تھا، للکاریں گے، اسلام میں جان دے دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے. آج جب میں بحث کر رہا تھا، مولانا محمد یوسف ندہانوی رحمہ اللہ تعالی، پیر و مرشد سبحان اللہ، اور سپاہ صحابہ میں حق نواز شہید مولانا ضیاءالرحمان اسحاق قاسمی کو پیر بنایا تو وہ بھی شہید ہو گئے، مولانا یوسف ندہانوی کو پیر بنایا وہ بھی شہید ہو گئے، اور جس کے پیر شہید ہوں اسے کبھی موت کی طلب ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی کبھی موت کی طلب نہیں، ہم شہادت کے منتظر ہیں. حق و صداقت کے گیت گاتے گاتے شہادت کا جام پی لیں گے مگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک اور بات، یہ آپ کے جھنگ میں ایک وبا پھیل رہی ہے، آؤ مل کر روکنے کا عزم کریں. حکومت نے نہیں روکنا، ہم نے روکنا ہے. پتہ کون سی وبا؟ یہ کیبل سسٹم، یہ فوش فلمیں، یہ ننگے گانس، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، گندی فلم کو کیا کہتے ہیں، بلو پرنٹ ہے جی، یہ گندی گندی فلمیں. مجھے چند روز پہلے ایک شخص نے ایک چھوٹا سا ہینڈ بل ڈاک میں ڈال کر بھیجا، اس میں لکھا تھا کیبل سسٹم محلہ حق نواز شہید، پیچھے اس نے لکھا تھا مبارک ہو. خدا کی قسم میں دل مسوس کے بیٹھ گیا. اور گندا کیڑا محلہ حق نواز شہید کا نام بدنام کرنے والے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، کیبل سسٹم جھنگ میں نہیں چلے گی. جھنگ میں اس کا کوئی کیبل ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. آج سے اجازت دیتا ہوں کیبل کاٹ دو، ذمہ داری میری ہے، کاٹ دو کیبل. جس کیبل پر کوئی فحاشی پھیلائے کاٹ دو، کاٹ دو بالکل. پھر مجھے بتا دو کیبل کاٹنی ہے، اگر کوئی آپ کے پاس آئے گا میں سنبھال لوں گا. کیبل کیبل غلاظت پھیلے، بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے. آج جنرل پرویز مشرف صاحب کا بیان رہا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کو بالادستی ہوگی، ہم اللہ کے نائب بن کر حکومت کریں گے. جب جنرل صاحب نے کیا دیا، میں خدا کا نائب ہوں، اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں چلے گی، تو پھر کیبل اسلام ہے یا کفر ہے؟ تو کیبل بھی نہیں چلے گی، کیبل بھی. ہم اللہ کے نائب ہیں. حکمران جنرل پرویز مشرف صاحب، آپ تک بات پہنچاتا ہوں، آپ تو یہ کام کر لیں گے، اے تھلے والے کوئی نہیں کرنے، یہ نہیں کریں گے. یہ راتوں کی رنگینیاں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے کسی افسر سے بھی کہا تھا، میں نے کہا رات کو 11 بجے آپ کے فلاں فلاں افسر کہاں ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے. یہ اللہ کے نائب بن کر اسلام کی رکھوالی کریں گے؟ جنرل صاحب ان بے لگام گھوڑوں کو لگام دو. یہ شراب کے رشیا، یہ شباب و کمراب پہ مرنے والے، انہیں لگام دو. اگر باز لائے خدا کی فوج تمہارے ساتھ ہے سبا صاحبہ، انہوں پیچھے کرو اسی موجود ہوں. کوئی کیبل سیون نہیں چلے گی، کوئی فحاشی اوریانی کا کسی کو پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہے اجازت؟ گندی جہاں بھی دیکھو گندی تصویر پھاڑ دو. اول میں کہتا ہوں حکومت سے، پولیس سے، انتظامیہ سے یہ کیبل سسٹم ختم کیا جائے، یہ فحاشی اوریانی کے اڈے ختم کیا جائے، یہ بے حیائی پر مبنی پوسٹر، یہ ہینڈ بل، یہ ختم ہو. ہم غیرت مند ہیں، ہم مسلمان ہیں. پاکستان اسلامی ملک ہے، کوئی یورپی ملک نہیں ہے. کوئی یورپی ملک ہے؟ کیوں کوئی اپنی دکان پہ فوٹو سجائے کہ جس فوٹو کی موجودگی میں ہماری بہن وہاں سے نہ گزر سکے، ہماری بیٹی وہاں سے نہ گزر سکے، ہماری ماں وہاں سے نہ گزر سکے. یہ شہر غیرت مندوں کا شہر ہے. غیرت کا انداز دکھاؤ گے؟ دکھاؤ گے؟ حکومت سے کہتا ہوں 8 دن تمہیں دیتے ہیں، 8 دن، 8 دن میں بند کرا دو، 8 دن میں بند کرا دو. 8 دن آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ کو بھی کوئی ملے کہو بھائی بند کر دو، یہ بند کر دو. نوٹ اپنے پاس کر لو، فلاں شخص یہ جناب بے حیائی کا کاروبار کرتا ہے، نوٹ کر لو، مجھے بتلاؤ، میں بھی حکومت. 8 دن ہیں، 8 دن کے بعد حکومت نے کوئی نوٹس نہ دیا تو ہم لے لیں گے پھر یہ نوٹس. ہے اور کوئی کام بھی تو کرو، نہ رہی ماری آدھے. یہ کتنے چکرے کھلے ہوئے ہیں، یہ فحاشی کے اڈے، یہ بدماشی کے اڈے. اور تم محلے کے 4 نوجوان بیٹھ کر پہرا نہیں دے سکتے ہو؟ جو کوئی بری نیت سے کسی کے گھر میں جائے، جس کسی نے کوئی گندگی کا دروازہ کھولا ہوا ہے، تم محلے والے بند نہیں کر سکتے ہو؟ وہ کیا؟ وہ انور ہے ہمارا، ایک نوجوان پتلا دبلا سا، گولیاں اس نے کھا لی ہیں مگر زخمی ہو گیا شیر، اڈا بند ہو گیا، اڈا بند. اب وہ کہتے ہیں ہم یہاں سے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. میں نے کہا قسم اٹھاؤ تم چلے جاؤ گے بعد میں، پہلے تمہیں سبق اتنا سکھائیں گے انشاءاللہ کہ تم آئندہ اس کام کا سوچو گے بھی نہیں. وہ اپنے گلیوں میں پہرے نہیں دے سکتے ہو، اپنی گلیوں میں یہ کام روک نہیں سکتے ہو، روک سکتے ہو نہیں روک سکتے ہو، یہ کام بھی روکو. آسیوں میں احتجاج ہے، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی شہادت پر ہم مطالبہ کرتے ہیں. سارے علماء کرام جو پہلے شہید ہو گئے مولانا حق نواز سے لے کر آج تک، اور مولانا محمد یوسف لدھیانوی، ان کے قاتلوں کے جو سرپرست ہیں، جو مشیر رہے، وزیر رہے، سفیر رہے، حکمرانوں کے حریف رہے، ان کو انٹروگیٹ کیا جائے، شامل تفتیش کریں. آدم طارق ایم این اے بن کر جیل میں رہ سکتا ہے، تو جو کونسلر بھی نہ بن سکے وہ نہیں جیل جا سکتا. فحاشی اوریانی کا راستہ بند کرو. یہ جو پوسٹر شائع ہوا ہے ہماری مسجدوں پہ لگایا گیا، اگر اس کا سدے باب نہ ہوا، میں صاف کہہ رہا ہوں، پھر ہم کافر کافر، شیعہ کافر کے سٹیکر چھپوائیں گے، ان کی پچھانیوں پر لگائیں گے. کوئی صحابہ کو گالی دے پھر کہو کہ ہم مومن کے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم اے صحابہ کے نوکر، حیا کرو گے حیا کریں گے، حیا کرو گے حیا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. احترام کرو صحابہ کا، احترام کرو گے صحابہ کا. میں کھلے عام کہتا ہوں، شیعہ سے ہماری لڑائی جائیداد کی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں لڑائی حکومت کی، اقتدار کی، مال کی، دولت کی، عورت کی نہیں ہے. شیعہ سے لڑائی نظریات کی ہے. اور ایک اور بات، لڑائی گولی والی بھی نہیں ہے، لڑائی گولی والی بھی جو گولی چلاتے ہیں میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. میں کہتا ہوں قتل و غارت کے مسئلے کا حل نہیں، دلیل سے لڑائی لڑو، دلیل سے لڑائی ہے. جو شیعہ، جو انسان صحابہ کا نوکر بن جائے وہ میرا آقا ہے، وہ میرا آقا ہے. تم صحابہ کے غلام بن جاؤ، ہم تمہیں اپنا امام بنا لیں گے، ہم تمہیں اپنا، جو صدیق اکبر کا غلام بن جائے اس کی جوتی میرے سر کا تاج ہے، اس کی جوتی میرے سر کا تاج ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد. بس کہہ رہے ہیں، خون نکلے.